ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی، پروگرام زاویہ نکالے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امید ہے کہ آپ یہاں بھی ہوں گے، انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے. زاویہ نگاہ میں پیش خدمت ہے رواں ہفتے کے بعض اہم واقعات کا جائزہ، تو آئیے پہلے موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں.
شام کے تغیرات پر قائد انقلاب اسلامی کا تبصرہ. بحرین سے امریکہ کا ہتھیاروں کا سودا. پاک وزیر خارجہ کا دورہ افغانستان. شام کے خلاف قرارداد کی روس کی جانب سے مخالفت. خطے میں اسلامی بیداری کی لہر.
رابطے کے لیے ہمارا ای میل ہے zaviya_nigah@sahar.tv.ir.
جی ناظرین، جیسا کہ ابھی آپ نے سرخیوں میں ملاحظہ فرمایا، قائد انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنی نے فرمایا کہ شام کے خلاف امریکہ اور مغرب کی سازش کا بنیادی سبب یہ ہے کہ وہ شام، جو کہ علاقے کی اسلامی مزاحمتی قوتوں کی حمایت کر رہا ہے، وہ یعنی شام کی حکومت اس سے دستبردار ہو جائے اور یہ مزاحمتی قوتیں کمزور پڑ جائیں. ملاحظہ کیجیے اس سلسلے میں ہمارا یہ تبصرہ.
قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے زور دے کر کہا ہے کہ شام کے خلاف امریکہ کی سازش کا بنیادی ہدف علاقے میں اسلامی مزاحمت پر کاری ضرب لگانا ہے، کیونکہ شام فلسطین کی اسلامی مزاحمت اور لبنان کی اسلامی مزاحمت کی اہم حمایت کر رہا ہے. قائد انقلاب اسلامی نے منگل 31 جنوری کو فلسطین کی جہاد اسلامی تنظیم کے سیکرٹری جنرل رمضان عبداللہ سے ملاقات میں شام کے حالات کا جائزہ لیتے ہوئے فرمایا کہ شام کا جہاں تک تعلق ہے تو اگر اس ملک کے تغیرات کا جامع اور وسیع نظری سے جائزہ لیا جائے تو اس ملک کے خلاف امریکی سازش صاف نظر آتی ہے، اور افسوس کا مقام ہے کہ کچھ بیرونی اور بعض علاقائی ممالک بھی اس سازش میں امریکہ کا ساتھ دے رہے ہیں. شام کو اس وقت علاقائی اور عالمی دشمنوں کی سازشوں کا سامنا ہے. یہ ملک ہمیشہ مشرق وسطی کے علاقے میں صہیونی حکومت کے خلاف اسلامی مزاحمت کا پشت پناہ رہا ہے، اور امریکہ کی حمایت یافتہ صہیونی حکومت کے مقابل پائیداری سے ڈٹا رہا ہے. شام کی دانش مندانہ پالیسیوں کی وجہ سے اسرائیل کی سازشیں ہمیشہ مشکلات سے دوچار ہوتی رہیں. اس نے علاقے میں امریکی منصوبوں کو بھی ہمیشہ چیلنج کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج شام بعض عرب ممالک، بالخصوص خلیج فارس کے ساحلی عرب ملکوں، اور مغربی ممالک، بالخصوص امریکہ کی سازشوں کے نشانے پر ہے. شام کی حکومت نے علاقے میں اپنے فریقوں اور بالخصوص عرب لیگ کے ساتھ تعاون کے مسئلے میں نیک نیتی کا ثبوت دیا، اور ملک کے بحران کو حل کرنے کے لیے عرب لیگ کی معائنہ کار ٹیم سے بھرپور تعاون کیا، لیکن بعض عرب ملکوں، خصوصاً قطر حکومت اور عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل نبیل العربی نے شام کے خلاف امریکی سازشوں کے تناظر میں کام کیا ہے. قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ حمد بن جاسم بن جابر آل ثانی نے گزشتہ ہفتے شام کے مسئلے کو عالمی بحران کی شکل دینے کے امریکی دعوے کے فریب میں آ کر شام کے شر پسند عناصر اور عسکریت پسند گروہوں کی وسیع حمایت شروع کر دی. انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ شام میں بدامنی اور بے گناہ عوام کا قتل عام دمشق حکومت کروا رہی ہے. تاہم جب دہشت گردوں اور شر پسند عناصر کو گرفتار کیا گیا اور ان کے اعترافات ٹیلی ویژن سے نشر کیے گئے تو یہ حقیقت سامنے آئی کہ یہ گروہ بعض مغربی اور عرب ملکوں کی حمایت سے شام میں بدامنی پھیلا رہے ہیں. امریکہ جو اس وقت علاقے میں پھیلی اسلامی بیداری کو دیکھ کر وحشت زدہ ہے اور 9 سال تک اربوں ڈالر خرچ کرنے اور ہزاروں فوجیوں کی جانیں چلی جانے کے بعد عراق سے فوجی انخلا کی وجہ سے چراغ پا ہے، اب شام کے مسئلے کو بہانہ بنا کر اپنے مفادات کو تحفظ دینا چاہتا ہے. کلیدی نقطہ جس پر قائد انقلاب اسلامی نے تاکید فرمائی یہ ہے کہ امریکی اور بعض دیگر مغربی ممالک علاقے میں ہونے والی اپنی شکست کا انتقام شام سے لینا چاہتے ہیں. قائد انقلاب اسلامی نے شام کے تغیرات کے تعلق سے ایران کا موقف بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ایران ان اصلاحات کی حمایت کرتا ہے جو عوام کے حق میں انجام دی جا رہی ہیں، اور شام کے داخلی مسائل میں امریکہ اور اس کے ہم نوا ملکوں کی مداخلت کا مخالف ہے. ایران نے بار بار اس بات پر زور دیا ہے کہ شام کے حالات علاقے کے دیگر عرب ممالک کے حالات سے مختلف ہیں اور شام میں عوام کے حق میں انجام دی جانے والی سیاسی و اقتصادی اصلاحات کی حمایت کی جانی چاہیے۔ ایران نے شام کے مسئلے میں غیر ملکی مداخلت کی بابت انتباہ بھی دیا ہے۔ شام کی حکومت نے مظاہروں کا آغاز ہوتے ہی بنیادی اصلاحات کو اپنے دستور العمل میں شامل کیا اور صدر بشار اسد نے نئی حکومت کی تشکیل کے عمل میں تیزی لانے کے لیے آئین پر نظر ثانی کرنے اور سیاسی جماعتوں کی آزادانہ سرگرمیوں کو یقینی بنانے پر زور دیا ہے۔ تاہم بعض عرب اور مغربی ممالک ان اصلاحات کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے اپنی سازشوں میں مصروف ہیں، کیونکہ قائد انقلاب اسلامی کے بقول شام کے خلاف امریکہ کی سازش کا اصلی ہدف اسلامی مزاحمت کو ختم کرنا ہے۔
جی ہاں، عراق میں اپنی شکست کا بدلہ امریکہ شام سے لینا چاہتا ہے اور شام کے خلاف امریکہ اور مغربی ملکوں کی سازشوں اور منصوبوں کا مقصد علاقے کی اسلامی مزاحمتی قوتوں پر ضرب لگانا ہے۔ سیاسی تبصرہ آپ نے ملاحظہ فرمایا، اور اب چلتے ہیں بحرین، جہاں گزشتہ ایک سال سے تقریباً عوام کا احتجاج حکومت کے خلاف جاری ہے اور دوسری طرف حکومت پرامن شہریوں کے پرامن مظاہرے کو بے دردی کے ساتھ اور پوری طاقت کے ساتھ کچل رہی ہے، اور نتیجے میں اب تک دسیوں بلکہ سینکڑوں بحرینی شہید اور زخمی ہو چکے ہیں اور سینکڑوں کی تعداد میں عام شہریوں کو، جن میں ڈاکٹر اور نرسیں بھی شامل ہیں، جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا ہے۔ ایک ایسے وقت جب بحرین کی حکومت وسیع پیمانے پر انسانی حقوق کے خلاف ورزی کر رہی ہے اور بے گناہ شہریوں کا خون بہا رہی ہے، امریکہ بہادر نے بحرینی حکومت سے ہتھیاروں کا سودا کیا ہے، اور یہ وہ مسئلہ ہے کہ جس پر بعض کانگریس کے نمائندوں نے بھی شدید احتجاج کیا ہے۔ ملاحظہ کیجیے اس سلسلے میں ہمارا یہ تبصرہ۔
بحرین میں شاہی حکومت کے خلاف مظاہرے پوری شدت کے ساتھ جاری ہیں اور ہر روز آل خلیفہ حکومت کی وحشیانہ کارروائیوں میں بے گناہ عوام کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، لیکن دوسری طرف امریکہ نے بحرین کے ارباب اقتدار کے ساتھ اسلحے کا سودا کیا ہے۔ اس سودے کے مطابق امریکہ خاصی مقدار میں فوجی ساز و سامان اور ہتھیار بحرین کو فروخت کرے گا۔ واشنگٹن اور منامہ کے درمیان ہتھیاروں کے سودے پر اعتراضات ہوئے ہیں اور حتیٰ امریکی کانگریس میں بھی اس کی مخالفت میں آوازیں سنائی دی ہیں۔ امریکی کانگریس کے بعض ارکان نے کہا ہے کہ اس اقدام سے انسانی حقوق کی پاسداری کے سلسلے میں امریکہ کی جانب سے رائے عامہ میں غلط پیغام جائے گا۔ رپورٹوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ڈیموکریٹک پارٹی کے ایک رکن پارلیمنٹ اور ریپبلکن پارٹی کے ایک رکن پارلیمنٹ مشترکہ طور پر دستخطی مہم چلا رہے ہیں تاکہ امریکی وزیر خارجہ ہلری کلنٹن کو بحرین کو ہتھیار فروخت کرنے کے مسئلے پر کانگریس کے اعتراض سے باخبر کریں۔ بحرین میں تقریباً ایک سال سے حکومت مخالف مظاہرے جاری ہیں۔ پرامن مظاہروں کو کچلنے کے لیے آل خلیفہ حکومت نے بے رحمی سے طاقت کا استعمال کیا ہے، لیکن امریکہ نے جو انسانی حقوق کی حفاظت کے دعوے کرتے نہیں تھکتا، اس ایک سال میں آل خلیفہ حکومت کی مجرمانہ کارروائیوں پر ایک لفظ نہیں کہا ہے۔ یہاں تک کہ امریکی اور صہیونی لابیوں کے زیر اثر مغربی ذرائع ابلاغ نے بھی بحرینی حکام کے جرائم کی خبریں نشر کرنے سے اجتناب کیا اور بحرین کے مسئلے میں عملی طور پر امریکی منشا کے مطابق کام کیا ہے۔ بحرین کے مسئلے میں امریکی رویے کا قابل توجہ نقطہ یہ ہے کہ واشنگٹن کے حکام نے بحرین کی شاہی حکومت کی مدد کے لیے عرب ملکوں کی افواج کی بحرین میں تعیناتی کی بھی حمایت کی ہے۔ سن 2011 کی شروعات میں جب بحرین میں عوامی انقلاب کا آغاز ہوا تو سابق امریکی وزیر جنگ رابرٹ گیٹس نے بحرین کے حکام سے ملاقات کی، اور اس کے بعد سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے 1000 فوجی بحرین پہنچ گئے اور انہوں نے بحرینی سیکورٹی فورس کے ساتھ مل کر عوام کی سرکوبی شروع کر دی۔ امریکہ کسی بھی قیمت پر بحرین میں آل خلیفہ حکومت کو قائم رکھنا چاہتا ہے، اسی لیے وہ عوام کی سرکوبی میں بحرینی حکومت کی ہر طرح کی مدد کر رہا ہے۔ سیاسی حلقوں کا ماننا ہے کہ بحرین میں امریکہ کے پانچویں بحری بیڑے کا لنگر انداز ہونا ایسا مسئلہ تھا جس نے بحرین کے حالات پر امریکہ کو تشویش میں مبتلا کر دیا، لہٰذا اس بیڑے اور خلیج فارس کے بحری علاقے میں اپنی فوجی پوزیشن کو مضبوط بنانے کے لیے امریکہ کے پاس آل خلیفہ حکومت کی ہماگیر مدد کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ سچائی تو یہ ہے کہ مشرق وسطی کے علاقے میں امریکہ کی پوزیشن اب کمزور ہوتی جا رہی ہے. وہ آمر حکومتیں جن کی برسوں سے امریکہ حمایت کرتا آ رہا تھا نابود ہو چکی ہیں. اس وقت خلیج فارس کے ملکوں میں اسلامی بیداری کی لہر پھیلی ہوئی ہے جو مسلسل بڑھتی ہی جا رہی ہے. اب اگر مصر، تیونس اور لیبیا والی صورتحال بحرین میں بھی دہرائی جاتی ہے تو امریکہ اور مغربی ممالک کی ساری دھونس اور ہیبت ریت کی دیوار کی طرح ڈھہ جائے گی. یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا رکھا ہے کہ بحرین کی عامر حکومت کو سرنگونی سے بچا لے. بحرین میں امریکہ کے سفیر تھامس کراجیسکی نے حال ہی میں ایک انٹرویو میں کہا کہ اس ملک کی سیکیورٹی امریکہ کی اسٹریٹجک سیکیورٹی کا جز ہے. اس بیان سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت امریکہ کی خارجہ سیاست میں بحرین کی کتنی اہمیت ہے. بحرین حالانکہ خلیج فارس کا بہت ہی چھوٹا ملک ہے، لیکن امریکہ کے لیے یہ ملک خلیج فارس کے آبی راستے سے ہونے والی آمد و رفت پر نظر رکھنے کے لیے کنٹرول ٹاور کا درجہ رکھتا ہے. اس نقطے پر توجہ رکھی جائے تو بحرین کو بھرپور مسلح کرنے کی امریکی چال کا مفہوم بآسانی سمجھ میں آ جاتا ہے.
اور اب رخ کرتے ہیں پاکستان اور افغانستان کا، ایک ایسے وقت جب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات کے کئی دور منعقد ہو چکے ہیں اور طالبان کا نمائندہ دفتر کھولنے کے سلسلے میں بھی امریکہ نے قطر میں رضامندی ظاہر کر دی ہے. اطلاعات یہ ہیں کہ پاکستان کی وزیر خارجہ حنا ربانی کھر نے افغانستان کا دورہ کیا اور اس کے بعد جو انہوں نے بیان دیا وہ یہ ایک مصالحتی عمل میں حقانی نیٹ ورک اور طالبان کو بھی آگے لانے کے لیے پاکستان اپنا کردار ادا کر سکتا ہے. حنا ربانی کھر نے افغانستان میں افغانستان کی اعلی قیادت سے ملاقات کی اور دو طرفہ تعلقات پر بھی بات چیت کی. اس دورے کے اور کیا مقاصد اور مضمرات ہو سکتے ہیں، اس پر تبصرہ کر رہے ہیں پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار سجاد میر.
جی، اصل میں بات یہ ہے جی کہ بہت سے مسائل پیدا ہو گئے ہیں. امریکہ طالبان سے براہ راست مذاکرات کر رہا ہے اور قطر میں ان کے مذاکرات، لیکن ابھی کامیاب نہیں ہو پا رہے. کرزئی جو ہیں وہ ابھی انہوں نے آن بورڈ نہیں کیا، کرزئی سے سعودی عرب جا کے ان سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. پاکستان کا معاملہ یہ ہے کہ پاکستان اپنا ایک الگ موقف، چونکہ انہوں نے جب سے اختیار کیا ہوا ہے، اور نیٹو اور ان کی افواج جو ہیں وہ ان کے حوالے سے ہمارے سامنے ایک طرح ٹینشن ہے. تو غالباً آج حنا ربانی خان نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک ہفتے تک نیٹو کی سپلائی جو ہے اس کے بحال کرنے کے بارے میں فیصلہ ہو جائے گا، جس کا مطلب ہے کہ شاید جو نیگوشیشن ہو رہی ہے، جو ہم فارن پالیسی کو ریویو کر رہے ہیں، اس کے سلسلے میں شاید پاکستان کسی حد میں نتیجے پر پہنچ چکا ہے اور امریکہ کے ساتھ اس کی کوئی اس معاملے میں مفاہمت ہو چکی ہے. ظاہر ہے خطے میں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک لمبے عرصے سے ایک طرح کی ایک لڑائی جو صورتحال جو ہے، کیفیت جو ہے وہ برقرار رکھیں. امریکہ یہاں خاصی ایک طرح کی ناراضگی بھی اس کے یہاں ہے اور پاکستان میں اینٹی امریکن جو فیلنگ ہے وہ بھی اپنی انتہا پر ہے. ایسی صورت میں ان کا کابل کا دورہ، کابل کو یعنی کہ تین پارٹیاں ظاہر ہیں کہ امریکہ، کابل اور پاکستان، ان میں چونکہ براہ راست نہیں ہو رہا، اس کو آن بورڈ رکھنے کا جو ہے ایک طرح کی خواہش لگتا ہے پائی جاتی ہے، اور یہی کہا جا سکتا ہے کہ اس میں سلسلے میں کوئی نہ کوئی صورتحال بہتری کی پیدا ہو جائے. معاملات جو ہے آگے بڑھ رہے ہیں اور آگے بڑھتے ہوئے اس وقت ظاہر ہے کہ کابل سے رابطے فوج تو نہیں کرے گی، نہ پاکستان کے اندر خود کرائسس ہے، تو جس کا کرنے کا کام ہے وزیر خارجہ کو اسی کو آگے کیا گیا ہے. یہ پہلی بار ہے کہ شاید یہ ایسی اہم ذمہ داری جو ہے وزیر خارجہ کو سونپی گئی ہے.
اور ایک بار پھر شام کے خلاف مغرب اور بعض عرب حکومتوں کی سازشوں کا ذکر. مغربی ممالک اور اس میں ساتھی بعض عرب حکومتوں کی طرف سے شام کے خلاف سلامتی کونسل میں قرارداد پیش کرنے یا لانے کی بات کی جا رہی ہے. اس درمیان روس نے کہا ہے کہ وہ سلامتی کونسل میں شام کے خلاف ایسی ہر طرح کی قرارداد کی مخالفت کرے گا. ملاحظہ کیجیے اس سلسلے میں ہمارا یہ تبصرہ.
شام کی حکومت پر مغرب کا دباؤ بڑھتا جا رہا ہے اور مغربی ممالک کے ساتھ ہی ان کے عرب حلیف ملک بھی شام کے خلاف سلامتی کونسل میں قرارداد منظور کروانے کے لیے کوشاں ہیں، لیکن روس نے جو شام کا اپنے منگل 31 جنوری کو شام کے موضوع کا جائزہ لینے کیا جو بے نتیجہ رہا۔ مغربی ممالک اس کوشش میں ہیں کہ قرارداد کی حمایت پر روس اور چین کو رضامند کر لیں۔ عرب لیگ نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ سلامتی کونسل میں شام کے خلاف قرارداد منظور کروانا چاہتی ہے۔ اس صورتحال میں روس کے اعلی حکام نے ایک بار پھر اعلان کیا ہے کہ شام کے خلاف یک طرفہ قرارداد سے وہ متفق نہیں ہیں۔ روس کے نائب وزیر خارجہ گینادی گیٹیلوف نے کہا کہ ان کا ملک عرب اور مغربی ممالک کی جانب سے تیار کیے جانے والے مسودے ناقابل قبول سمجھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت سلامتی کونسل میں جو قرارداد لائی گئی ہے اس کا مسودہ اکبر 2000 جانے والی قرارداد خاص مختلف نہیں ہے، جسے روس اور چین نے ویٹو کر دیا تھا۔ گیٹیلوف کے مطابق مغربی ممالک نے جو مسودہ تیار کیا ہے وہ شام میں بحران کے فریقوں کے درمیان آشتی اور مفاہمت کے لیے سازگار حالات نہیں پیدا کر سکتا، کیونکہ یہ ایک غیر متوازن مسودہ ہے اور اس سے شام میں فوجی مداخلت جس کی ماننا چاہیے پر قائم ہے، اور اسی تناظر میں شام کے خلاف عالمی پابندیاں عائد کیے جانے کی مخالفت کا یہ ہے کہ اسے شام کی روس نے جنگی کشتیوں پر حملے میں اس شام پہنچا دی ہے۔ اس کے علاوہ روس شام کے ساحل پر اپنا پیدا ہو سکتا ہے۔
اب اعلان بحر کا ذکر۔ جی ہاں، آج سے 32 برس قبل تقریباً اب 33 سال ہونے والے ہیں جب امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی قیادت میں ایران کے عوام نے ایک شاندار اسلامی انقلاب کو کامیابی سے ہمکنار کیا تھا۔ اسلام دشمن ڈکٹیٹر کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا اور اس کی جگہ ملک میں اسلامی نظام حکومت قائم کیا۔ اس دن سے لے کر آج تک کہیں نہ کہیں سے اس اسلامی انقلاب کے اثرات علاقائی سطح پر مرتب ہو رہے تھے، اور 32 برس گزرنے کے بعد اس کا ثمرہ بہرحال ظاہر ہوا۔ آج اسلامی جمہوریہ ایران اپنے اسلامی انقلاب کی کامیابی کی سالگرہ منا رہا ہے، اور یہاں اسلامی جمہوریہ ایران میں عشر فجر کی تقریبات منائی جا رہی ہیں۔ اس دوران گزشتہ 1 سال کے عرصے میں تیونس سے لے کر مصر، لیبیا، یمن، بحرین اور اردن غرض کے علاقے کے بہت سے عربی اسلامی ممالک میں اسلامی بیداری کی لہر اٹھی اور اس لہر نے کم از کم 4 ڈکٹیٹروں کا خاتمہ کر ڈالا۔ اسی موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اپنے یہاں اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے سیاسی امور کے ماہر جناب عباس حاجی نجاری صاحب کو، اور دہلی اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے ملی کونسل کے سربراہ اور ملی گزٹ کے چیف ایڈیٹر ڈاکٹر ظفر الاسلام خان صاحب، ان سے بھی ہماری گفتگو ہوگی۔ مگر آغاز کرتے ہیں اپنے یہاں تہران میں اسٹوڈیو میں موجود مہمان جناب عباس حاجی نجاری صاحب سے۔ السلام علیکم جناب۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سلام
الرحیم، میں بھی سلام عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں اور آپ کے ناظرین کی خدمت میں۔
ایران کے عوام اور ایران آج عشر فجر کی تقریبات منا رہے ہیں، یعنی اسلامی انقلاب کی سالگرہ منا رہے ہیں، تو سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ 32 برس گزر جانے کے بعد اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ اسلامی انقلاب کی خصوصیات کیا ہیں تو آپ کیا بیان کریں گے ہمارے ناظرین کے لیے جو کہ اب تیسری نسل کے ہیں؟
ایران انقلاب فجر، آپ جانتے ہیں کہ رہبر انقلاب اسلامی روح نے 1942 سے انقلابی تحریک کا آغاز کیا تھا، اور جب آپ نے انقلابی تحریک شروع کی تھی تو شاہ کی تاب آپ کو گرفتار کر کے پہلے ترکی کی طرف، بعد میں عراق کی طرف آپ کو جنگ کیا۔ 1979 میں عراق سے 2-3 سال پہلے جو ہے وہ تحریک جو وہ پوری طرح سے امریکہ کی گرفت میں تھا، حق شروع کی تھی۔ تو اس انقلاب سب سے اہم خصوصیت کے بارے میں آپ بتا رہا ہوں وہ یہ کہ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اس انقلاب کے جو مالک ہیں عوام اور جوان وہ خود اعتمادی کے حامل ہیں، اور انہی جوانوں نے اور ملت ایران نے اپنے انقلاب کی اقدار کے مطابق ساری دنیا کو، بالخصوص اسلامی دنیا کو، ایک مثالی طرز حکومت پیش کیا ہے۔
دہلی اسٹوڈیو جہاں پر اس وقت موجود ہیں ہندوستان کے ممتاز مذہبی و سماجی رہنما اور دانشور اور ملی کونسل کے سربراہ ڈاکٹر ظفر الاسلام خان صاحب۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ گزشتہ 32 برس میں، یا یوں کہا جائے 1979 میں جب اسلامی انقلاب کامیاب ہوا،
وہ پروسیس اور وہ جو عمل جو شروع ہوا تھا اسلامی انقلابی کامیابی سے، وہ جلدی پوری طرح سے عالم اسلام میں کسی نہ کسی شکل میں کامیاب ہو کر رہے گا۔
جی ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ نے علاقے پر پڑنے والے اسلامی انقلاب کے اثرات کی بات کی، ظاہر ہے کہ تیونس سے یہ جو نئے دور میں گزشتہ برس سے جو تحریک شروع ہوئی اور ابھی بھی متعدد ملکوں میں جاری ہے، تیونس میں اور اس کے بعد مصر میں اور پھر لیبیا، یمن وغیرہ میں، تو آپ دیکھیں کہ مغرب کی کوشش یہ ہے اس میں سر فہرست امریکہ کہ عوامی انقلاب کو یا اسلامی بیداری کی جو یہ لہر ہے اس کو اچک لے جائیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب جبکہ تیونس میں النہضہ پارٹی کامیابی سے ہمکنار ہو چکی ہے، مصر میں اخوان المسلمین نے واضح برتری اور سبقت حاصل کر لی ہے، تو امریکہ اور مغرب اسلامی
نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس میں کامیاب نہیں ہوں گے، وہ کوشش ضرور کر ہیں جن ملکوں میں یہ تحریک کامیاب ہوئی وہاں پر کوشش کر رہے ہیں اور جہاں پر ابھی چلی ہے وہاں پر بھی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوگا. آج ہمیں بہت بیدار ہو چکی ہیں، آج جو وسائل اتصال ہیں وہ اتنے زیادہ پاورفل ہو چکے ہیں کہ کوئی چیز خاموشی سے اور ہماری غفلت میں نہیں ہو پائے گی، بلکہ کچھ بھی اگر یہ کریں گے تو ہم اس کو جانیں گے. یقیناً ان کے بہت سے ایجنٹ ہمارے ملکوں میں موجود ہیں اور وہ کوششیں کر رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج عوام، جیسے کہ ایران میں اسلامی انقلاب کے پہلے چند سالوں میں عوام بیدار ہو چکی تھی، ایسی آج بھی مسلم ممالک میں یا عرب ممالک میں عوام بیدار ہو چکی ہے، اور بہت سے ملکوں میں، مصر کی مثال آپ نے دی، تونس کی مثال دی، بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ میں کہوں گا کہ فلسطین کی مثال بھی ہے جہاں حماس اس سے پہلے بہت اچھے ووٹوں سے کامیاب ہوئی، ترکی کی مثال ہے جہاں پر اسلامی تحریک مستقل مغرب کے بہت سی رکاوٹوں کے باوجود آج ایک بہت ہی اچھی پوزیشن میں آ چکی ہے، مراکش میں بھی آ چکی ہے. تو یہ تحریک مختلف ملکوں میں ہے، اور چونکہ عوام بیدار ہو چکے ہیں اس لیے یہ سامراج کا یہ کام ناکام ہوگا، اس لیے کہ عوام جب بیدار ہو جائیں تو سامراج یا کوئی مقامی جو ان کے ایجنٹ ہیں وہ اپنا کام نہیں کر پائیں گے، اور اس طرح کی کوئی بھی کوشش اگرچہ وقتی طور سے کامیاب ہو لیکن وہ بالآخر ناکام ہو کر رہے گی.
جی بہت شکریہ، میں پھر آ جاؤں گا آپ کی خدمت میں. ناظرین، ہمارے معزز مہمانوں سے گفتگو ابھی جاری ہے، لیکن یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں. جی ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے علاقے میں اسلامی بیداری کی لہر اور علاقے میں اسلامی بیداری کی لہر پر ایران کے اسلامی انقلاب کے اثرات کے عنوان سے. عباس حاجی نجاری صاحب، اسلامی انقلاب کے ثمرات گزشتہ 32 برسوں میں کس طرح سے دیکھنے کو ملے؟ اگرچہ آج نماز جمعہ کے خطبے میں قائد انقلاب اسلامی نے مختلف مثبت نکات اور پہلوؤں کی طرف اشارہ کیا، آپ کی زبانی بھی میں سننا چاہوں گا کہ مختلف میدانوں میں اس کے کیا اثرات اور ثمرات سیاسی، سماجی، خاص طور پر سیاسی میدانوں میں کیسے مرتب ہوئے ہیں؟
انقلاب اسلامی
انقلاب کے بڑے عظیم اور مفید اثرات سب نے دیکھے ہیں، اور سب لوگ جو ہے وہ ان سے واقف ہیں. ہمارے انقلاب کا سب سے اہم ترین ثمرہ ایران میں اسلامی نظام کی تاسیس اور اسلامی حکومت کا قیام تھا، اور ہمارے اسلامی انقلاب نے ساری مسلمان قوموں کو متاثر کیا ہے، جس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج مختلف ملکوں میں اسلامی تحریکیں چل رہی ہیں. اور آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ امریکہ نے ہمارے انقلاب کو شکست دینے کے لیے عراق کے سابق خونخوار ڈکٹیٹر صدام حسین کو ورغلا کر ہمارے خلاف 8 سالہ جنگ مسلط کی تاکہ اسلامی انقلاب کو ناکام بنا سکے، لیکن اسلامی نظام نے جو ایران میں قائم ہوا تھا اس نے امریکہ اور اس کے پٹھووں کی یہ سازش بری طرح ناکام بنا دی، اور انقلاب کے افکار، انقلاب کے آئیڈیاز اور انقلاب کے اثرات ساری دنیا میں پھیلتے گئے، اور علاقے میں ہمارے انقلاب نے امریکہ اور صہیونی حکومت کے خلاف مزاحمت کو تقویت پہنچائی. اس امر کی طرف رہبر انقلاب اسلامی نے آج نماز جمعہ میں اشارہ فرمایا ہے. ہمارے انقلاب کے زیر اثر اسلامی قوموں میں امریکہ سے نفرت اور صہیونی حکومت کے خلاف شدید نفرت پیدا ہوتی گئی، اور اسلامی انقلاب نے صہیونی مخالف تنظیموں اور حلقوں کی جو حمایت کی ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہیں جو کامیابی ملی ہے وہ انقلاب اسلامی کی مدد ہی کی مرہون ملت ہے، مرہون منت ہے۔ لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی انقلاب نے ساری دنیا میں سامراج اور صہیونزم کے خلاف ایک ماحول بنایا ہے اور قوموں کو ان کے خطرات سے آگاہ کیا ہے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ایران میں شاہ کی حکومت ایک پٹھو حکومت تھی، اور اس پٹھو حکومت کے تحت ایران میں کچھ بھی نہیں تھا، نہ صنعتی ترقی تھی، نہ اقتصادی ترقی تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ ملک پوری طرح سے جو ہے تیل سے وابستہ تھا۔ لیکن انقلاب کے بعد ہم نے اپنے سائنسدانوں پر بھروسہ کیا اور پوری طرح سے ان کی زحمتیں رنگ لائیں، اور ہم نے مختلف میدانوں میں ترقی کی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے نینو ٹیکنالوجی، سٹیم سیلز ٹیکنالوجی اور ایٹامک ٹیکنالوجی اور مختلف میدانوں میں ہم نے ترقی کی ہے۔ یہ ترقی ہمارے جوانوں کی محنت کا نتیجہ ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے یہ ترقی پابندیوں کے باوجود کی ہے۔ پابندیوں نے ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں چھوڑا ہے، بلکہ یہ پابندیاں ہمارے لیے جو ہے وہ موقع ثابت ہوئی ہیں، اور ہم نے اس صورتحال کا فائدہ اٹھا کر ترقی کی ہے۔ آج بھی سامراجی نظام جو دنیا پر حاکم ہے وہ ہم پر متعدد قسم کی پابندیاں لگا رہا ہے، اور پابندیوں میں شدت لا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے جوان ترقی کر رہے ہیں، ہمارا ملک ترقی کر رہا ہے، اور ہم یورینیم بدستور افزودہ کر رہے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ اس یورینیم کو پرامن مقاصد کے لیے استعمال کریں، اور دنیا پر ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ایٹامک ٹیکنالوجی در حقیقت پرامن مسائل میں بھی استعمال ہو سکتی ہے، اور ہم اسے استعمال کر رہے ہیں۔ اور جو چیز کو ہم اسلامی انقلاب کی اہم ترین ثمرہ اس کا قرار دے سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہمارے انقلاب نے قوموں کو متاثر کیا، اور قوموں کو متاثر کرنے کے علاوہ دنیا کو جمہوریت کے کانسیپٹ سے آگاہ کیا، وہ اس طرح کہ ہم نے اپنی انقلاب کی 32 سالہ عمر میں تقریباً 32 انتخابات کروائے ہیں اپنے ملک میں، اور اس طرح سے ہم نے ساری دنیا کو جمہوری اقدار سے آگاہ کرنے کی کوشش کی۔ ہمارے ہاں صدر جو ہے وہ عوامی رائے سے منتخب ہوتا ہے، پارلیمنٹ عوام کی رائے سے منتخب ہوتی ہے، یہاں تک کہ رہبر بھی ہے۔
جی بہت شکریہ ڈاکٹر ظفر اسلام خان صاحب۔ جیسا کہ آج نماز جمعہ کے خطبے میں قائد انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ علاقے میں جو اسلامی بیداری کی لہر ہے اس کے بہت سارے اثرات مرتب ہوئے ہیں، اور اس کا ایک اہم اثر یہ بھی ہے کہ جیسے جیسے علاقے میں اسلامی انقلاب اور اسلامی بیداری کی لہر تقویت پا رہی ہے، اسی اعتبار سے صہیونی حکومت کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ آپ چونکہ مصر میں بھی آپ رہ چکے ہیں اور مصری عوام کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، آپ نے یقیناً خبروں میں دیکھا ہوگا، ٹیلی ویژن کے پردوں پر دیکھا اور سنا ہوگا کہ کچھ ہی مہینے قبل مصر کے عوام نے قاہرہ میں اسرائیلی سفارت خانے پر قبضہ کر کے کنکریٹ کی دیواروں کو لکڑیوں کے کندوں سے توڑ کے اور وہاں پر فلسطین کا پرچم لہرا دیا تھا۔ تو کیا یہ جو اسرائیل مخالف جذبات ہیں مصر کے عوام میں، اور نہ صرف مصر بلکہ پورے خطے کے عوام میں، اس طرح کے جذبات کو مغرب اور امریکہ ان علاقے کے عوام سے چھین سکتے ہیں؟
نہیں،
نہیں میں نہیں سمجھتا بلکہ بات بہت آگے بڑھ چکی ہے، بلکہ میں تو یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اگر امریکہ کی سازشیں نہ ہوتی اور امریکہ کے جو دوسرے پٹھو مقامی اور غیر مقامی یعنی فرانس اور برطانیہ ان لوگوں کی اگر سازشیں نہ ہوتی تو یہ تحریک جو آپ آج عرب اور مسلم ممالک میں دیکھ رہے ہیں یہ بہت پہلے ہو چکی ہوتی. انہوں نے دراصل صدام حسین کے ذریعے جو ایران پر جنگ مسلط کی تھی وہ اس طرح کی تبدیلی کو روکنے کے لیے تھی. اگر وہ سازشیں نہ کامیاب ہوتی اس وقت اتنی بڑی جنگ 8 سال کی نہ لڑی گئی ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں بہت پہلے آ چکی ہوتی. اور شاید میں آپ کو یاد دلاؤں کہ الجزائر میں اسلامی تحریک باقاعدہ انتخابات میں کامیاب ہوئی لیکن اس کو فرانس اور برطانیہ وغیرہ نے مل کر امریکہ نے مل کر کے اس کو ناکام بنایا. اسی طرح سے حماس پوری طرح سے انتخابات میں کامیاب ہوئی اور 70% لوگوں نے اس کو ووٹ دیا. تو یہ سب ثمرات جو ایران کے اسلامی انقلاب کے ہیں لیکن اس کو روکنے کی کوششیں بھی اسی طرح سے تھیں. اور آج اللہ پاک کا شکر ہے کہ وہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں اور اس کا ایک بہت بڑا اثر یہ نظر آ رہا ہے کہ اسرائیل دوبارہ اپنی ساری جو 40-50 سال کی کوششیں تھیں کہ کسی طرح سے وہ اس علاقے میں داخل ہو جائے، سفارتی تعلقات قائم کر لے اور بہت سے ملکوں کے ساتھ تجارتی تعلقات اور ثقافتی تعلقات یہ سب قائم کرے، آج یہ سب چیزیں بالکل ختم ہو چکی ہیں. اور آج صہیونی اور اسرائیلی اپنی شکل دکھانے کے لیے کی بھی قابل نہیں رہ گئے ان ملکوں میں جن کے ساتھ ان کے آج نام کے تعلقات بھی ہیں، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل نام کے ہی رہیں گے. اور جس قسم کی پہلے جو جس قسم کے تعلقات پہلے مثلا مصر سے تھے آج وہ قطن نہیں ہیں. آج عوام بلکہ اگر ان کے وہاں پہ الیکشن کرایا جاتا اسی مسئلے پر یعنی استفتاء کیا جاتا رائے شماری کی جاتی تو بہت پہلے عوام کہہ چکے ہوتے کہ ہم کو اسرائیل سے کوئی تعلقات نہیں چاہیے. اور یہ جذبہ جو ہے سارے عرب ممالک اور سارے مسلم ممالک میں ہے اور اس جذبے کی ابتدا ایران سے ہوئی تھی جہاں پر اسرائیلی سفارت خانہ فوراً بند کر دیا گیا. اور مجھے امید ہے کہ جلد ہی اسرائیلی سفارت خانے جو چند مسلم ملکوں میں ہیں وہ بھی بند کر دیے جائیں گے، اس لیے کہ یہ جو بیداری آ چکی ہے اب اس کو واپس کرنے کا اور اس کو ختم کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. یہ ایران کے انقلاب کا ایک ثمرہ ہے اور یہ اللہ پاک کی برکتیں ہیں جو کہ مسلم امت پر نازل ہو رہی ہیں.
ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عنایت کیا، زحمت کیا، آپ ہمارے دہلی اسٹوڈیو میں تشریف لائے، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، بہت شکریہ آپ کا. جناب حاجی نجاری صاحب، وقت ہمارے پاس 2.5 منٹ کا بچا ہے، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی جو تازہ پابندیاں عائد کی گئی ہیں، اگرچہ گزشتہ 32 برسوں سے ایران پر پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں لیکن جو تازہ ترین پابندیاں خاص طور پر ایران کے تیل پر جو پابندیاں عائد کی گئی اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں؟
نظام سلطے امریکہ
سامراج یعنی دنیا میں تسلط پسند نظام اس وقت اسلامی بیداری سے بوکھلا گیا ہے اور اس کا نصب العین یہ تھا، بنیادی ہدف یہ تھا کہ وہ ایران میں قائم اسلامی نظام کو سرنگون کر دے. امریکہ اور اس کے سامراجی پٹھووں کو اس سازش میں منہ کی کھانی پڑی اور انہیں بری طرح شکست ہوئی. اس کے علاوہ امریکہ نے ایران میں مختلف قسم کی سازشیں کی اور ایران کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنے کی کوشش کی اور یہ کوششیں کر رہا ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایران کے خلاف پابندیوں میں شدت آ چکی ہے اور ایران کو طرح طرح سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں. اس وقت ایران کے خلاف سامراج کے اقدامات میں شدت آنے کا ہدف یہ ہے کہ ایران اسلامی بیداری سے ہاتھ کھینچ لے اور اپنا ایٹمی پروگرام بند کر دے. دنیا کے سائنسدان صراحتاً یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کا ایٹمی پروگرام پرامن ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس کا ہدف یہ ہے کہ ایران کے عوام کو تھکا دیا جائے. لیکن آپ نے بارہا دیکھا ہے کہ عوام نے بارہا میدان میں آ کر کس طرح سے رہبر معظم اور اپنے انقلاب کے ساتھ وفاداری کا اعلان کیا ہے. اور رہبر انقلاب اسلامی امام خامنئی نے یہ اعلان فرمایا ہے کہ گرچہ سامراج نے ہمارے اوپر طرح طرح کی پابندیاں لگا رکھی ہیں، لیکن ہم نے انہی پابندیوں کو مواقع میں تبدیل کر کے اپنے ملک کو آگے بڑھایا ہے۔
بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، آپ نے ہمارے معزز مہمانوں کی گفتگو ملاحظہ فرمائی۔ اسلامی جمہوریہ ایران سے مغرب اور امریکہ کی دشمنی کی وجہ صرف اور صرف اسلام ہے، اس لیے کہ اسی ایران سے، اسی اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد سے پورے علاقے میں اسلامی بیداری کی لہر مرتب ہوئی، اور آج دنیا کے سامنے اسلامی بیداری ایک مضبوط لہر کی صورت میں موجزن ہے، اور جس نے اب تک کم از کم 4 ڈکٹیٹروں کے تخت و تاج کو اڑا دیا ہے اور بہا دیا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے علی عباس عزیزی اور دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ شکریہ۔